یہ وعظ بھی اصل میں جو وعظ سنایا جاتا ہے یہ بھی اصل میں بیان ہی ہے مجلس کا، بلکہ اصل یہی ہے، اس لیے اہتمام کے ساتھ اس کو سننا چاہیے اور حضرت والا کے ارشادات کو سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. حضرت نے جس طرح توجہ دلائی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھرے، کہ سنتوں کا اہتمام ذکر کے ساتھ بہت ضروری ہے. آج ذکر تو لوگ کر لیتے ہیں لیکن سنتوں کا اہتمام بالکل نہیں ہے. چنانچہ میں بہت سے لوگوں کو دیکھتا ہوں جو یہاں آنے جانے والے بھی ہیں، مسجد میں بھی ہیں، بارہا ان کے سامنے اس بات کو بیان بھی کیا گیا ہے کہ بھئی سنتوں کا اہتمام کیجئے، خاص طور پر اگر آپ لباس پہن رہے ہیں تو پہلے داہنی جانب سے شروع کریں، اسی طریقے سے دیگر جو شلوار پہن رہے ہیں تو داہنی طرف سے پہنیں اور اتارتے وقت الٹی طرف سے. بتائیے اس میں پریشانی کیا ہے؟ یعنی سنت پر چلنے سے اللہ تعالیٰ بھی خوش، ان کے نبی بھی خوش، اور اجر و ثواب الگ. نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. تو سنت پر عمل کرنے میں بات ہوتا، اتارنا تو ہے، تو جب اتارنا تو اس طریقے پہ اتار لیجئے جو سنت طریقہ ہے. آپ جوتی اتارتے ہیں مسجد میں جاتے ہیں، اکثر لوگوں کو دیکھیے آپ سیدھے پاؤں سے جوتی اتاریں گے، ہاتھ سیدھے ہاتھ میں پکڑیں گے اور ایسے داخل ہو جائیں گے. مسجد میں داخل ہونے میں یہ اہتمام بالکل نہیں کرتے کہ وہ داہنا پیر پہلے رکھیں یا الٹا رکھیں، یعنی جس طرح سے چاہیں. اسی طرح باتھ روم کے جاتے ہوئے عادت بنانی پڑتی ہے، آپ بنا لیجئے پھر دیکھیے کہ آپ کو اس کے بغیر چین ہی نہیں آئے گا. باتھ روم میں آپ چلے بھی گئے غلطی سے واپس آئیں گے، واپس آ کے پھر الٹے قدم رکھیں گے اور نکلتے ہوئے داہنا قدم رکھیں. بھائی جس میں کچھ مل رہا ہو تو آپ وہ طریقہ کیوں اختیار نہیں کرتے؟ اگر کوئی دنیا میں ہمیں یہ کہہ دے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو ہر قدم پہ تمہیں ایک ڈالر دوں گا، تو دیکھیے ہم کیسے نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نیکیوں کی برسات فرما رہے ہیں اور خوب ہمیں اجر و ثواب عطا فرما رہے ہیں، لیکن یہ چونکہ آخرت کی کرنسی ہے اس لیے ہم اس کو اہمیت ہی نہیں دیتے. اس لیے میرے عزیزو اس طرح بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے. آدمی سرما ڈالے داہنی آنکھ میں پہلے ڈالے، اسی طریقے سے مسواک کرے داہنی جانب سے شروع کرے، اپنے کپڑے پہنتا ہے داہنی جانب سے شروع کرے. جب آپ اتار رہے ہیں جوتا اتارنا الٹے پیر میں اتارے، الٹی شلوار کا پاجامہ جو ہے وہ پہلے اتارے. اسی طریقے سے بیت الخلاء میں جا رہے ہیں الٹا پیر پہلے رکھیں، نکل رہے ہیں داہنا پیر باہر نکالیے، مسجد میں جا رہے ہیں تو داہنا پیر پہلے رکھیں اور دعا بھی پڑھ لیجیے، اور ساتھ میں فوری طور پر اللہم افتح لی باب رحمتی کے ساتھ ساتھ نوائی تو سنت الاعتکاف، کہ اللہ میں جب تک مسجد میں ہوں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. اب آپ آدھے گھنٹے رہیں ایک گھنٹے رہیں آپ کا میٹر چالو، ایک تو خود مسجد میں رہنے کا اجر و ثواب، پھر اعتکاف کا ثواب، ایک لمحے بھی اگر آپ مسجد میں رہیں گے اجر آپ کو ملے گا اعتکاف کا. یعنی فری میں جو چیز ہمیں مل رہی ہے، ہم گناہ بے لذت تو حاصل کرنے کی فکر میں رہتے ہیں لیکن جو نیکی بغیر کسی محنت کی مل رہی ہے اس کو حاصل کرنے کی فکر نہیں کرتے. اس لیے اس طرح بہت ضرورت ہے کہ ہم اہتمام کے ساتھ اس طرح توجہ کریں کہ ایک کام کرنا ہی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی کان ادھر سے پکڑ لو یا ادھر سے پڑھ لو، ارے بھائی جب ایک ہی سمجھ رہے ہو تم تو جیسے ہم کہہ رہے ہیں ویسے پکڑ لو، اس میں کیا ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں ایک ہی بات ہے کہ ادھر سے پکڑو یا ادھر سے پکڑو، تو آپ کو جیسے کہا جا رہا ہے ویسے پکڑ لو، چلو ایک ہی بات ہی صحیح، بگڑے گا کیا؟ لیکن کر کے تو دیکھ لو. اس لیے جو سنت طریقے ہیں ان کو چھوڑیے مت، سنت ہیں ہی کرنے کے کام. سنت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ہم ترک نہ کریں. دیکھیے اب یہاں پر خادم کو ڈانٹ دیا، حالانکہ وہ فرض واجب تو نہیں چھوڑا اس نے، لیکن یہ تربیت ہے. تربیت میں ڈانٹ ڈپٹ ضروری ہے. اگر تربیت میں ڈانٹ ڈپٹ نہ ہو تو پھر اس کے تربیت ہوتی نہیں صحیح معنی میں. اس لیے ہمارے حضرات تو حضرت تو فرماتے تھے کہ وہ ٹررا پیر ہونا چاہیے کوئی. اس لیے کوئی حضرت کا معاملہ تو یہی تھا، اور حضرت سے بھی جو بڑے تھے ہمارے شاہ الحق صاحب وہ تو ماشاءاللہ جو ہے وہ اتنے سخت تھے کہ کوئی چیز ایسی خلاف سنت دیکھتے تھے تو ممکن نہیں تھا کہ وہ روکے نہیں اس سے. اسی مجلس میں نقد و نقد کرتے تھے وہ، بالکل ادھار کا معاملہ تھا ہی نہیں ان کے پاس کسی بھی معاملے کے اندر. لیکن مزاج کی بات ہوتی ہے، کسی کا مزاج سخت ہوتا ہے، کسی کا نرم ہوتا ہے، کوئی کسی کی اللہ تعالیٰ کسی میں خوبی یہ رکھی ہوتی ہے کہ آپ صرف اس کے صحبت میں بیٹھ جائیں تو بھی اصلاح ہونی شروع ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کے مختلف مزاج رکھے ہیں. ہمارے حضرت مولانا صاحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، خالی ان کے صحبت میں آدمی بیٹھ جاتا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح شروع کر دیتے تھے، زبان سے کچھ کہیں یا نہ کہیں، ان کی ذات میں اللہ نے برکت رکھی تھی. تو بعض بزرگ ایسی، حضرت مولانا صدیق صاحب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کا بھی معاملہ یہ تھا، انتہائی سادہ بزرگ، اور بڑے ہنستے ہنستے وہ بات کرتے تھے، کبھی میں نے ان کو غصہ کرتے ہوئے دیکھا ہی نہیں، غصے بھی ہوتے تھے تو ہنستے رہتے تھے، یعنی عجیب ان کا غصہ تھا، غصے میں بھی ہنستے تھے اور ہنستے ہنستے ہی وہ ساری بات کہہ دیا کرتے تھے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے مختلف شانیں رکھی ہیں بزرگان دین کی، ہمیں یہ چاہیے بہرحال، ایک تو یہ کہ ان کا احترام کریں، اکرام کریں، اور دوسرا یہ کہ جو بات بتائی جاتی ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، باتیں کہی اس لیے جاتی ہیں کہ بھائی اس کو اہتمام سے سننے کے بعد عمل کریں۔ تو بہرحال حضرت والا نے آج جو آپ نے بیان سنا اس میں یہ بات کہی کہ ذکر کے ساتھ ساتھ سنتوں پر عمل بھی ضروری ہے، خالی آدمی جو ہے وہ ذکر کر لے اور سمجھے کہ سب کچھ میں نے مراحل طے کر لیے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی آدمی آسمان پر اڑ بھی رہا ہو، اڑتا ہوا آ رہا ہو، لیکن سنت کے خلاف چل رہا ہو تو سمجھ لیجیے کچھ بھی نہیں ہو، اور کیونکہ وجہ کیا ہے، اڑنے مکھی کا کام بھی اڑنا ہے، مچھر بھی اڑ لیتا ہے، تو اگر آپ اڑ لیے تو کون سی بڑی بات ہوگی، تیرنے کا کام ایک مچھلی بھی کر لیتی ہے، اگر آپ سمندر کے اوپر تیر رہے ہیں کیا کما لیں، مچھلی سے زیادہ بہتر تو نہیں تیر سکتے آپ، مچھلی تو ساری رات سمندر کے اندر رہتی ہے، ہم ایک گھنٹے بھی نہیں رہ سکتے، اس لیے جو کام مچھلی کر رہی ہیں، اللہ کی مخلوق کر رہی ہے، اگر آپ نے انجام دے لیا تو اس میں کوئی کمال کی بات نہیں ہے، لیکن ہاں کمال کب ہے، جب آپ سنت سمجھتے ہوئے اور اللہ اور رسول کا حکم سمجھتے ہوئے کریں گے، انشاءاللہ پھر وہ ہمارے لیے باعث خیر بھی ہوگا، باعث برکت ہوگا، اور انشاءاللہ اس پہ ہمیں اجر و ثواب بھی ملے گا، لیکن تھوڑی سی آپ کو تقودو کرنی پڑے گی۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بعض اوقات کسی سنت پر عمل کرنے کے لیے اس کی عادت جو ہے بنانے کے لیے کچھ وقت لگتا تھا، لیکن جب وہ ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر بغیر کسی تردد کے اس سنت میں عمل ہو جاتا ہے۔ مثلا حضرت فرماتے ہیں کہ میں گھر میں داخل ہوا اور میں نے دیکھا کہ بچہ دوڑتا میرے پاس آیا، تو جی تو چاہا کہ فوراً اس کو اٹھا کے گود میں لے لیں، لیکن شروع شروع میں عادت ڈالنے کے لیے کیا کہ رک گئے، نہیں لیا، اور پھر یہ ذہن کے اندر یہ بات آئی کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے محبت کرتے تھے، پیار کرتے تھے، مطلب اتباع سنت کی نیت سے اب گود میں لیا اور اب پیار کیا، حالانکہ پہلے بھی لے سکتے تھے، لیکن وہ پہلے جو تھا وہ ایک عام سی بات تھی، وہ سب پیار کرتے ہیں، لیکن دوبارہ جو کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی اتباع میں کیا، اب جو آپ پیار کریں گے وہ اتباع نبوی کی وجہ سے آپ کو اس پر اجر و ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے بہت ساری چیزوں نے فرمایا کہ جی چاہا کھانا دیکھا اچھا لگا لیکن ہاتھ روک لیے، اس کے بعد پھر سنت طریقے پر ہاتھ دھو کر کلی کر کے اور پھر اہتمام کے ساتھ کھانے کو رکھ کر اور پھر اطمینان سے سنت طریقے پر کھانا شروع کیا تاکہ سنت کا ثواب مل جائے۔ کام تو کرنا ہی ہے بھائی، انگریز بھی کھاتا ہے، یہود و نصارا بھی کھاتے ہیں، ہندو بھی کھاتے ہیں، کھانا کون نہیں کھاتا، ایک یہ ہے کہ بس آیا لٹ اپ کھانا شروع کر دیا، اور ایک یہ ہے کہ اہتمام کیا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس طریقے پر آدمی نے اہتمام کیا تو انشاءاللہ وہ باعث ہے جو ثواب ہے۔ اس لیے سنت طریقوں میں اللہ تعالی نے ہمارے لیے بڑی خیر و فلاح رکھی ہے، اس لیے اگر ہم سب اور ہمارے گھر میں سے خواتین بھی، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، وہ بھی اس کا اہتمام کریں تو یقیناً ان کے لیے بھی ہمارے لیے بھی باعث خیر ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔
اہل دل سے دلوں کو ملا دیجیے، اہل دل سے دلوں کو ملا دیجیے، اہل دل سے دلوں کو ملا دیجیے، بستیِ عشق میں گھر بنا دیجیے، بستیِ عشق میں گھر بنا دیجیے، اہل دل سے دلوں کو ملا دیجیے، اہل دل سے دلوں کو ملا دیجیے، بستیِ بنا دیجیے، با خدا کے یہاں حاضری شرط ہے، با خدا کے یہاں حاضری شرط ہے، آئیے کون آ کر خدا لیجئے آئیے اور آ کر خدا لیجئے با خدا کے یہاں حاضری شرط ہے با خدا کے یہاں حاضری شرط ہے آئیے اور آ کر خدا لیجئے اہل دل سے دلوں کو ملا لیجئے فارق دل سے ہے اہل دل آشنا فارق دل سے ہے اہل دل آشنا خالق دل کا ان سے بتا دیجئے خالق دل کا ان سے بتا دیجئے خالق دل سے ہے اہل دل آشنا خالق دل سے ہے اہل دل آشنا خالق دل کا ان سے بتا لیجئے بستی عشق میں گھر بنا لیجئے
ماشاءاللہ
راہ زن کیا مجال ایک قدم بڑھ سکے راہ زن کیا مجال ایک قدم بڑھ سکے ہاتھ میں دامن رہنما دیجئے ہاتھ میں دامن رہنما دیجئے راہ زن کیا مجال ایک قدم بڑھ سکے راہ زن کیا مجال ایک قدم بڑھ سکے ہاتھ میں دامن رہنما دیجئے ہاتھ میں دامن رہنما دیجئے کوئی لاجن نہیں احتیاطاً صحیح کوئی لاجن نہیں احتیاطاً صحیح اہل دل کو دل اپنا دکھا دیجئے اہل دل کو دل اپنا دکھا دیجئے کوئی علاجن نہیں احتیاطاً صحیح کوئی علاجن نہیں احتیاطاً صحیح اہل دل کو دل اپنا دکھا لیجئے اہل دل کو دل اپنا دکھا لیجئے گوشائے دل میں جانے ہوئے جوشائے دل میں جانے او کیا کیا مرض گوشائے دل میں جانے ہو کیا کیا مرض کچھ دعا لیجئے کچھ دوا لیجئے کچھ دعا لیجئے کچھ دوا لیجئے گوشائے دل میں جانے ہو کیا کیا مرض گوشائے دل میں جانے ہو کیا کیا مرض کچھ دعا لیجئے کچھ دوا لیجئے کچھ دعا لیجئے کچھ دوا لیجئے اہل دل سے دل اپنا اہل دل سے دلوں کو ملا لیجئے بستی عشق میں گھر بنا لیجئے
ماشاء اللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد گو علاجن نہیں احتیاطاً صحیح دنیا کا بھی یہ قاعدہ ہے بعض اوقات اپنے دوست احباب سے آدمی کہتا ہے کہ بھی میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں آغا خان جا کے جو ہے وہ اپنے پوری باڈی کا ٹیسٹ کرا لوں سارے ایک مرتبہ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جس وقت آپ ٹیسٹ کرا رہے ہیں وہ بیماری اس میں آ جائے دو تین سال پہلے کی بات ہے غالباً مجھے ایک صاحب نے بتایا ایک صاحب باہر سے آئے، اشفاق ہاسپٹل میں ہو گئے، اپنے آپ کو دکھانے کے لیے کچھ ٹیسٹ کرانے تھے، وہ کرائے اپنے بیٹے کے ساتھ، اور ٹیسٹ جب کرائے تو سب ٹیسٹ جو ہے انہوں نے کرا لیے، گاڑی چلا کر آئے تھے خود. اس کے بعد پھر وہ واپس گاڑی میں بیٹھے، تھوڑی دور چلے تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بھائی گاڑی تم چلا لو، مجھے کچھ تکلیف ہو رہی. بیٹا آ گیا ڈرائیونگ سیٹ پہ، اس نے چلانی شروع کی. بہرحال تھوڑی سی تکلیف ان کی بڑی، اور گھر پہنچتے پہنچتے غالباً ان کا انتقال ہو گیا. دو تین دن کے بعد جب رپورٹ آئی تو رپورٹ سب کلیئر تھی، کوئی تکلیف نہیں تھی، نہ دل کی تکلیف نہ کہیں اور کی تکلیف. تو بات یہ ہے کہ دنیا کا معاملہ تو یہ ہے کہ آپ احتیاطاً بھی اگر کرا لیں تو ضروری نہیں ہے کہ بیماری آ جائے پکڑ میں، لیکن دنیا کے اعتبار سے ہم اپنے جسم کی اہمیت کو چونکہ سمجھتے ہیں اور زندگی کی ہمیں قدر ہے، اس لیے ہم اس کا علاج بھی کرتے ہیں، احتیاطاً ڈاکٹروں کے سامنے بھی جاتے ہیں، ان کو بتاتے بھی ہیں اپنے امراض تاکہ ہمارا جسم صحیح رہے، ہمیں موت نہ آئے. لیکن روحانی اعتبار سے ہم اس کی فکر بالکل نہیں کرتے. حضرت والا نے اسی طرف توجہ دلائی ہے اس میں حضرت طائف صاحب نے، کیونکہ ہمارے حضرت تو طبیب روحانی بھی تھے، طبیب جسمانی بھی تھے، تھے ہی حکیم. تو ماشاءاللہ حکیم حکمت سے، حکیم حکمت والے بھی تھے وہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ جسمانی حبیب حکیم اور طبیب بھی تھے. تو اس لیے اس اعتبار سے یعنی انہوں نے کہا کہ بھئی گو علاجن نہیں احتیاطاً صحیح، یعنی اللہ والوں کے پاس جا کے اپنے امراض کو پیش تو کرو، بتاؤ تو صحیح کہ میرے اندر یہ مرض ہے، یا آپ جاتے رہیں گے تو خود نہ خود بخود کچھ نہ کچھ باتیں سامنے آتی رہیں گی. بعض اوقات آدمی کو خود پتہ نہیں ہوتا میرے اندر کیا برائیاں اور عیب ہیں، کیونکہ عام طور پر انسان دوسروں کی آنکھوں کے پھانس کو بھی دیکھ لیتا ہے، چھوٹا سا اگر کوئی تنکا بھی ہونا کسی کی آنکھ میں وہ نظر آ جاتا ہے، لیکن اپنی آنکھوں کے شہتیر نظر نہیں آتے. تو انسان کو اپنے عیوب نظر نہیں آتے، لیکن دوسروں کے عیب یہ بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، ایک ایک عیب، حالانکہ خود اس عیب میں وہ مبتلا ہوگا، لیکن بعض اوقات اس طرف آدمی کا رجحان نہیں ہوتا، ترجیح نہیں ہوتی، یا اس طرف ذہن نہیں جاتا، لیکن دوسرے کے پاس جب جاتا ہے تو وہ کہتا ہاں بھائی آپ نے اچھا کیا. تو بعض اوقات بعض خرابیاں انسان میں ہوتی ہیں، اور دوسرا کوئی بتا دے تو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، ناراض بھی نہیں ہونا چاہیے. میں نے غالباً آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، 1984 کی میں بات کر رہا ہوں، 84 یا 85 کی، صالح مسجد میں ہوا کرتا تھا. تو ایک صاحب نے مجھ سے مسئلہ پوچھا، اور وہ مسئلہ تھا کہ بھئی اگر کثرت عمل ہو جائے تو نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں. تو میں نے بتایا کہ بھئی اگر عمل کثیر ہو جائے تو نماز نہیں ہوتی. تو انہوں نے پھر مجھے کہا کہ بھئی آپ اپنا کرتا بار بار ٹھیک کرتے ہیں نماز میں. میں نے کہا بھئی اس کا مجھے احساس نہیں ہے، لیکن آپ نے بتایا تو آپ کا شکریہ بہت بہت، انشاءاللہ آئندہ میں کوشش کروں گا ایسا نہ ہو. اس لیے کہ ابھی بھی غیر دانستہ طور پہ ہوتا ہے، دانستہ طور پہ نہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس دن سے لے کے آج تک مجھے یہ مسئلہ بھی یاد ہے، ذہن میں بھی رہتا ہے، اور الحمدللہ وہ شخص بھی ذہن میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جزائے خیر دے. تو بعض اوقات آدمی کو اپنا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ خود کیا کر رہا ہے، لیکن دوسرا آدمی اس کے عیب کو اگر بتائے، واقعی اگر وہ عیب ہے آپ میں تو کوشش کیجئے کہ نکل جائے. بالفرض نہیں بھی ہے، اس شخص نے آپ کا عیب محسوس کیا، اس کا تو شکریہ ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر دے. تو اس اعتبار سے آدمی کو چاہیے اگر کوئی ہماری غلطی کی نشاندہی کرے اس پر ناراض نہ ہو. میں نے اکثر یہاں دیکھا نماز کوئی اگر کسی کو صف میں اگر کہہ دے تھوڑا سا آگے ہو جائے تو بھی وہ نہیں ہوتا، وہ اشارہ کرتا کہ ٹھیک ہے میں صحیح کھڑا ہوں، تم کھڑے رہو اپنا کام کرو. تو بیچارے ڈر کے ہمارے لوگ کہتے بھی نہیں. اور بعض لوگوں کو یہ بھی بیچاروں کو نہیں پتا ہوتا صف بندی ہوتی کیسے، ان کو آگے کہو تو کبھی ادھر نکل جائیں گے، کبھی ادھر نکل جائیں گے، جیسے وہ کوئی بتا رہا ہے ویسے نہیں کریں گے. حالانکہ اس کو اب تو ماشاءاللہ اتنی آسانیاں ہیں کہ باقاعدہ نشانات لگے ہوئے ہوتے ہیں، اگر آدمی ایڑی اس پر رکھ دے تو بالکل سیدھی سیدھی سب بن جاتی ہے، اور کم از کم آدمی ایڑیوں ہی کو دیکھ لے کہ سب نے کیسے سب بنائی ہوئی ہے، ویسے ہی میں بھی کھڑا ہو جاؤں تب بھی ٹھیک ہو جائے گی، لیکن دیکھتے ہی نہیں اس کو، ذرا سا ایسے یوں کرو آگے تو پتہ نہیں کہاں نکل جاتا ہے بےچارا. ایک صاحب کو میں نے کہا تھوڑا آگے ہو تو وہ میرے پاس جی فرمائی کیا کہہ رہا، سیدھا میرے پاس چلا آیا وہ. میں نے کہا بھائی سب میں سیدھے ہو کے کھڑے ہو جاؤ، آپ آگے پیچھے بہت ہیں. تو یعنی احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہماری کیا غلطی ہے. تو اس لیے لیکن بہرحال اللہ کے بندے ہیں بات، اگر ان کو بتایا جائے تو وہ مانتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں. البتہ آپ کا انداز اور طریقہ درست ہونا چاہیے. ہمارے حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نعمت برکات العالیہ اکثر یہ بات فرماتے ہیں کہ طریقہ درست ہو, بات صحیح ہو اور موقع بھی درست ہو. آپ جب اس انداز میں گفتگو کریں گے کہ ایک تو یہ کہ صحیح موقع پر گفتگو کر رہے ہیں, یعنی بے موقع گفتگو مت کیجیے, بے موقع کرنے سے بھی آدمی نہیں سمجھتا, اور درست طریقہ نہ ہو تو بھی نہیں سمجھتا. تو اس لیے بے محل بھی نہ ہو اور غلط طریقے سے بھی نہ ہو, انداز گفتگو بھی آپ کا درست ہو اور اس کو شرمندہ کرنا بھی مقصد نہ ہو, بلکہ اصل مقصد یہ ہو کہ بھئی ہمیں اس کی اصلاح کرنی ہے, تو کوئی ایسا طریقہ اختیار کریں جس سے اصلاح ہو جائے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. آدمی اپنے عیوب پر نظر نہیں ڈالتا, ہمیں اپنے عیوب پر نظر ڈالنی چاہیے. تو اس میں جو بات بتائی گئی وہ یہی ہے کہ علاجن نہ صحیح, احتیاطن ہی صحیح. جس طرح تم ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہو دنیاوی, اسی طریقے سے روحانی ڈاکٹروں کے پاس جاؤ اور اپنے مرض کو ان کے سامنے رکھو, تو تمہیں وہ جو طریقہ بتائیں اس کے مطابق انشاءاللہ عمل کرو گے تو وہ مرض تمہارا جاتا رہے گا. اور ایک دو دفعہ میں ضروری نہیں, بعض اوقات ڈاکٹر ایک دوائی دیتا ہے لیکن اس دوا سے مرض جاتا نہیں, دوبارہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا, پھر وہ دوسرا علاج بتاتا ہے ایسا ایسا کر لو. اسی طریقے سے روحانی معاملات بھی ہیں, بعض اوقات ایک مرتبہ میں صحیح نہیں ہوتا تو دوبارہ جائیے اور مایوس ہو کے بیٹھ مت جائیے کہ صاحب میں تو گیا تھا مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. فائدے کے لیے اللہ کے ہاں ایک وقت مقرر ہے, جس طرح دوائی وقت پر فائدہ دیتی ہے, ہر دوائی ہمیشہ ہر ایک کو فائدہ نہیں دیتی. وہی دوائی ایک شخص کھاتا ہے فائدہ ہو جاتا ہے, اسی دوا کو اسی مرض میں دوسرا کھاتا ہے فائدہ نہیں ہوتا. اسی ڈاکٹر سے وہ بھی علاج کرا رہا ہے, اسی ڈاکٹر سے آپ بھی علاج کرا رہے ہیں. تو ہر ایک چیز کا اللہ نے ایک وقت رکھا ہے, اسی وقت میں جا کے آپ کو فائدہ پہنچے گا. لیکن بہرحال صحیح ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اپنا جو مرض ہے اس کے سامنے رکھیں, تاکہ آپ کو صحیح اس کا نسخہ بھی بتا سکے کہ کیا تمہیں کیا کرنا چاہیے. تو اس لیے حضرت طاہر اقبال صاحب نے اس میں جو بات بتائی ہے وہ یہی ہے, ایک تو یہ کہ اللہ والوں کی صحبت میں جائیں, جس کو جہاں بھی مناسبت ہے وہاں جانا چاہیے اور ان پر اعتماد بھی کرے, ان سے عقیدت بھی رکھے, ان سے محبت بھی رکھے, تبھی جا کے انسان کو فائدہ پہنچتا ہے. محبت کی کمی ہوتی ہے تو فائدہ نہیں پہنچے گا, صاف سی بات, اور محبت ہوگی تو انشاءاللہ فائدہ پہنچے گا, اعتماد بھی پورا ہو. اگر اعتماد نہیں ہے تب بھی فائدہ نہیں ہوگا. آپ کسی بھی حکیم کے پاس جائیں اس سے دوائی لیں, اگر آپ کو اس پہ اعتماد نہیں فائدہ نہیں پہنچے گا. ہمارے چند ساتھی بھی ایک حکیم صاحب کے پاس گئے, ان میں سے ایک بیمار یہاں بھی بیٹھے ہیں, تو میں بھی ساتھ چلا گیا تھا ایسے ہی. تو انہوں نے بہرحال مجھے بھی دوائی دے دی, مجھ سے پوچھا آپ نے کس چیز کی دوائی لی, میں نے کہا انہوں نے جو دے دی وہ کھا رہا, مجھے نہیں پتا کس چیز کی. تو اس لیے یہ ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات, تو انہوں نے کہا بھی یہ استعمال کریں, ٹھیک ہے کر بھی رہے ہیں لیکن بظاہر کو فائدہ نظر نہیں آ رہا. تو یہ ضروری ہے کہ مریض کا اعتماد ہو حکیم پر, اگر آپ اعتماد سے دوائی لیں گے انشاءاللہ فائدہ بھی ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ ایک دو دفعہ کے خوراک سے فائدہ نہیں ہوتا, مستقل ابھی کا ڈاکٹر صاحب نے حکیم نے کہا بھی تین چار مہینے علاج چلے گا, آپ چاہیں ایک ہفتے کے اندر فائدہ ہو جائے تو ممکن نہیں ہے, کچھ وقت تو لگے گا. اسی طریقے سے بہرحال آنا جانا رکھیں, انشاءاللہ فائدے بھی ہوتے ہیں, بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے. شروع میں بات سمجھ میں نہیں آتی بعض اوقات, جیسے میں کہتا ہوں اکثر کہ ہمارے ہاں اشعار پڑھے جاتے ہیں لیکن ابتدا میں بعض لوگوں کے اوپر سے گزر جاتے ہیں, لیکن رفتہ رفتہ پھر ذہن بنتا ہے اور آہستہ آہستہ انسان کو عادت ہو جاتی ہے, پھر وہ ماشاءاللہ ایسے سمجھ میں آتے ہیں کہ پوچھئے مت. کیونکہ شعر کے اندر آپ اتنی بڑی بات کہہ سکتے ہیں جو آپ کو پوری کتاب پڑھ کر بھی سمجھ میں نہیں آتی بعض اوقات. نثر کے اندر آدھے گھنٹے کی تقریر اور شعر کے اندر ایک لمحے کی. دل کے آئینے میں ہے تصویر یار, جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. ابھی چھوٹی سی بات ہے لیکن اگر اس کی وضاحت کوئی کرنا چاہے تو بڑی لمبی چھوٹی وضاحت ہے. اب اگر کوئی تصور میں محبوب کو لا کر آنکھ بند کرتا تو پورا تصور میں آ جاتا کہ نہیں. وہ کہتا ہے کہ ظاہری تصویر کی ضرورت نہیں ہے, بس میں اگر تمہارے تصور میں ہوں تو وہ گردن جھکاؤ تم مجھے اپنے دل میں پاؤ. اسی طریقے سے بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سے راضی ہو جائے. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی محبت سیکھیں, اللہ والوں کی صحبتوں میں جائیں. جتنا بھی وقت انسان گزار لے چاہے ایک لمحہ ہی صحیح, تو یک زمانہ صحبت باولیا بہتر ست سال تعت بیریا. بیریا تعت اگر سو سال کی ہو اس کے مقابلے میں ایک لمحہ کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنا یہ اس سے بڑھ کر ہے. اور حضرت مفتی شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ بات کہی تھی تو حضرت نے فرمایا شیخ صاحب نے کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ 7 سالہ نہیں ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ کیا ہے بھائی لکھ سال ایک سال ایک سال 7 سال نہیں بلکہ فرمایا لاکھ سال سے بھی بہتر ایک لمحہ کیونکہ وہ ایک لمحہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ابد الآباد کے لیے ہوتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک صحبت بھی عطا فرمائے اور عافیت نصیب فرمائے الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمیں عافیت نصیب فرما ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ہم میں جس مرض کبھی میں بھی جو بھی مبتلا ہے آپ مریض کو بھی جانتے ہیں امراض کو بھی جانتے ہیں اپنے فضل و کرم سے سارے امراض کو دور فرما دیجئے اے اللہ ہم سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما دیجئے روحانی شفا بھی عطا فرمائیے جسمانی صحت بھی عطا فرمائیے اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا کسی کے آگے ذلیل رسوا نہ فرما جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما ہم سے بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا اللہ آپ ان کی حاجتوں کو اور ان کی ضرورتوں کو ہم سے بہتر جانتے ہیں اپنے فضل و کرم سے سب کی جائز حاجتوں کو اور ضرورتوں کو پورا فرما دیجئے اے اللہ ہم میں سے کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا کسی کے آگے ذلیل رسوا نہ فرما جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.